کا پک اپ جانا ہے آپ کو ان شاء اللہ. اس سے پہلے پہلے وہ ختم کرنا کام. اور نصیر قمر صاحب اسکول کر دیا آپ نے, سمجھ لیا, شروع کر دیں پھر. آپ کے والا ختم ہو گیا تھا انگریزی والا مکمل, بھیج دیا سارا؟ میں کہا ان کے ہاتھ, اچھا بھیج چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام الثلاثة أيام في الحج وسبت إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يسألونك عن الأهلة, تجھ سے وہ ہلالوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. لفظ اصل میں ہلالوں جمع استعمال نہیں ہوتا اردو میں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہلہ جمع ہے ہلال کی, یعنی اس چاند کی جو پہلی تین راتوں کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو پہلی تین راتوں کے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل ہے مواقیت للناس, اصل میں یہاں ہلال کی جمع تو ہے لیکن اور ترجمہ اس کا تین راتوں والا ہی ہے, مگر یہاں مراد اس کی پہلے دن پہلی رات سے کے طلوع سے مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ پہلے تین دن کے چاند سے اوقات کی تعین ہوتی ہے, مراد یہ ہے کہ پہلے تین دنوں والا چاند جو ہلال کہلاتا ہے جب وہ طلوع کرتا ہے تو اس سے اوقات کی تعین ہوتی ہے. تو ترجمے سے یہ جو شبہ پڑتا ہے کہ پہلی تین دن راتوں والے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہے، وہ سوال کرتے تھے کہ تین راتوں میں کیا کیا مقاصد ہیں۔ ہلال کے ساتھ عبادتوں کا کیا تعلق ہے، یہ سوال ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، تو کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت طے کرنے کا ذریعہ ہیں، والحج اور حج کے دنوں کی تعین یعنی ان کے آغاز کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کے آغاز کی تعین کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یسألونک عن القمر نہیں فرمایا، واضح بات ہے کہ جو پہلی رات کا چاند ہے جب وہ منطوق ہو اس کی گفتگو کرنی ہو تو عرب ہلال ہی کی بات کرتے تھے اور اہلہ ہی کہتے تھے، اور یہی قرآن کریم کے طرز بیان ہے۔ اس لیے ینکسف القمر میں جو قمر فرمایا گیا ہے اس حدیث میں، اسے ہلال مراد نہیں ہو سکتی۔ اگر ہلال مراد ہوتی تو قرآن کے طرز بیان کے مطابق جو افصح طرز بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہلہ کی بات کرتے نہ کہ چاندوں کی۔ بس قمر کی بات کرنا اور ہلال کی نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس حدیث میں بھی مراد پہلی رات کا چاند نہیں بلکہ بعد کی تاریخوں کا چاند ہے۔ یہاں لفظوں کا ترجمہ ہو گیا ہے وقت، مواقیت میں نے مقررہ اوقات، اور حج کا ترجمہ تو جانتے ہیں، ولیس البر بین تات البیوت من ظہورها ولیکن البر من اتقا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے گھروں میں داخل ہو جایا کرو۔ ظہور سے مراد ہے پچھواڑا، پیٹھ کی طرف سے۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا، کہ جو تقوی اختیار کرے اسی کا طرز عمل نیکی ہے، وہ خود نیکی نہیں ہوتا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولیکن البر من اتقا کا مطلب ہے جو تقوی اختیار کرے اس کا نمونہ ہی نیکی ہے۔ وات البیوت من ابوابها، اور گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے۔ بعض لوگ اس زمانے میں مثلا احرام باندھا ہوا ہے تو سمجھتے تھے کہ اب ہم اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے، اور اس لیے وہ پیچھے سے دیواروں سے چھلانگ لگا کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض لوگ یہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، بعض وہاں ناراضگی کے طور پر عہد کر لیا کرتے تھے، تو پھر جب دل چاہتا تھا اس قسم کو توڑنے کو تو پھر پیچھے سے دیواروں سے چھلانگ لگا کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بیل کی دم پکڑنے والی بات ہے، اور یہ نیکی نہیں بلکہ اول درجے کی حماقت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان سے سیکھو، نیکی کی تعریف لمبی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تقویٰ والوں کا طریق اختیار کرو۔ اور اس وقت چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے من اتقا کا اول اشارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تو جب بھی قرآن کریم میں ایسے موقع کی بات ہو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو نیکی کی لمبی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن البر من اتقا، نیکی وہی ہے جو اس کا طرز عمل ہے جس سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اگر تم کامیاب ہونے والوں میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا لفظی ترجمہ ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ یا کامیاب ہو جاؤ. تو کامیاب ہونے کی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں قتال کرو. الذین یقاتلونکم, صرف ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں قتال کرو کا مضمون خوب کھول دیا گیا ہے کہ ہر طرف تلواریں لے کر نکلنا کھڑے ہو. تعین ہے, معین لوگ ہیں جن سے قتال کرنا ہے. وہ کون ہیں؟ الذین یقاتلونکم, جنہوں نے پہل کی ہے, جو تم سے تلوار کی جنگ کر رہے ہیں ان سے قتال کرو. ولا تعتدوا, اور ان پر بھی زیادتی نہیں کرنی. جس حد تک وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں اس حد تک جواب دو. بس اس میں قتال کی پہل کی مناہی بھی داخل ہو گئی, اور طرز قتال میں کوئی ایسی طرز اختیار نہیں کرنی جو دشمن کے ظلم سے بڑھ کر ہو. وہ طے کرے گا کہ کس حد تک تم نے اس کو دکھ پہنچانا ہے, اور جب وہ پہل کرتا ہے تو تمہارے لیے اجازت کا رستہ کھل جاتا ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, مجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ لفظی ترجمہ ہے, محبت نہیں کرتا. اور میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو نفی ہے اس طرح کی, یہ معنی میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. اس کا برعکس درست ہوتا ہے, یعنی ان سے نفرت کرتا ہے, ان کو کسی قیمت پر پسند نہیں کرتا. تو واللہ ان اللہ لا یحب المعتدین میں سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہے, اس لیے یہ فرمایا گیا ہے. وقتلوہم حیث ثقفتموہم, جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ تم انہیں قتل کر سکتے ہو. اب اس سے ہم سے مراد کون ہے؟ وہی جو یقاتلون ہیں, جو قتال شروع کر چکے ہیں. ہر کسی کو جہاں پکڑو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ زیادتی کا حکم, نہ کرنے کا حکم ہر غلط ترجمے کی راہ میں معنی ہو جاتا ہے. بس اگر کوئی قتال نہیں کر رہا اس کو پکڑ کے قتل کرو گے تو اعتداء کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, تمہیں حق ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا جہاں سے وہ تمہیں نکال بیٹھے ہیں. بس جتنا کوئی کرتا ہے اتنا ہی اس کو جواب دو. والفتنت اشد من القتل, اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیوں جی بتائیں, وہ کون سا فتنہ ہے جو قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے؟ یہ جو ٹیڑے دماغ کے لوگ ہیں وہ اس سے یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ بعض لوگ دین میں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور یہ قتل سے بڑا جرم ہے, اس لیے ان کا قتل جائز ہے, بلکہ فرض ہے. اس لیے جس فتنے سے روکا گیا ہے اسی کی اجازت یہاں سے حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے اصل فتنہ, کہ خدا کے کلام کو اس قدر بگاڑ دینا کہ جس مضمون سے قرآن کریم روک رہا ہے اس روکنے کی جگہ سے اسی روک کے خلاف دلیل نکال لینا. یہ ہے اصل فتنہ, یعنی شرارت, فساد. آگے جا کے قرآن کریم خود فتنے کی تشریح کر دے گا کہ فتنہ کیا ہے. اب سنیے, فرماتا ہے فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے. کہاں گیا؟ ہاں, ولا تقاتلوہم, اس بات کو ذہن میں رکھیں, آگے پھر فتنے کی تشریح ہو جائے گی. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس یا اس میں ان سے قتال نہیں کرنا. اندہ کے معنی بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اور قریب بھی، لیکن قریب کا معنی میں نے اس لیے کیا ہے کہ احترام کا تقاضا یہ ہے، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ماحول کو بھی جدال سے اور فسق و فجور سے ہر طرح سے پاک رکھا جائے۔ تو مسجد حرام کے نزدیک بھی ان سے قتال نہ کرو، یعنی قتال وہ شروع کر چکے ہیں، اور اگر وہ پناہ مانگتے ہیں مسجد حرام کے قرب و جوار میں تو تمہیں اس وجہ سے حق نہیں ہے کہ وہ پہلے قتال کر چکے ہیں، اس لیے جواباً ہمیں اجازت ہے ہم ان کو یہاں بھی قتل کر دیں۔ خدا فرماتا ہے یہاں اجازت نہیں ہے، ایک شرط ہے، مگر وہ کیا ہے؟ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس جگہ پھر قتال کریں۔ تو جو عمومی قتال ہے وہ اس بات کا تمہیں مجاز نہیں کرتا کہ بیت الحرام کے گرد اس قتال کو جاری رکھو، قتال کی تو اجازت ہے مگر ایک جگہ جا کر رک جانا ہے۔ اگر وہاں وہ شروع کریں تو اثر نو پھر اس ظلم کا بدلہ اس ظلم سے دیا جا سکتا ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ وہاں لڑائی کریں تم سے تو پھر بے شک ان سے لڑو۔ کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، کفر کرنے والوں کی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، انتہا سے مطلب ہے رک جانا، ایک طرف ہٹ جانا، نہیہ کہتے ہیں دوری اختیار کرنے کو، انتہا کا مطلب ہے اس چیز سے دور ہو جائیں، اس کو ترک کر دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو سنو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ہے فتنے کی تعریف۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ دین اللہ کی خاطر آزاد ہو جائے اور کوئی شخص دین میں جبر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بس تلوار کے زور سے دین کو بدلنا فتنہ ہے، اور یہی فتنہ تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو فرمایا قتال تو قتال، اصل جو اس کے پیچھے مکروہ ان کی نیت تھی کہ تلوار کے زور سے وہ تمہارا دین بدل دیں، یہ بڑی بات ہے، سب سے بڑی خبیث چیز یہ ہے۔ یہ اگر ہے تو پھر قتال کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص تلوار کے زور سے کسی کا دین بدلنا جائز سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب وہ اس بات سے باز آ جائیں اور اپنا یہ موقف تبدیل کر لیں کہ ہمیں بزور شمشیر کسی کا دین بدلنے کی اجازت ہے، اور یہ مان جائیں کہ دین اللہ کا کام ہے، بندے کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، تو یہ وہ فتنہ ہے جس کے مٹ جانے پر پھر قتال کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ فتنہ خود کر رہے ہیں، یعنی یہ فتنہ کر رہے ہیں جن سے قرآن کریم منع کرتا ہے، اور بزور شمشیر دین بدلنے کا جواز اس آیت سے لیتے ہیں کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو اگرچہ تم نے قتال نہیں کیا مگر تم نے فتنہ پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں اجازت ہے ہم تمہیں قتل کریں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ دین کے بزور شمشیر دین کو بدلنا ہی فتنہ ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جس کا گناہ قتل کے گناہ سے بڑھ کر ہے۔ تو جب دماغ ٹیڑے ہو جائیں اور نیتیں بگڑ جائیں تو جو اصلاح کا چشمہ ہے وہاں سے بھی ان کو پانی گدلا دکھائی دیتا ہے، اور اسی کو زہر آلود کر دیتے ہیں اپنی نیتیں بیچ میں داخل کر کے۔ فَإِن انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ اس سے باز آ جائیں انتہا یعنی ہٹ جائیں, اس بات سے پرے ہٹ جائیں. فلا عدوان الا علی الظالمین, تو ظالموں کے سوا کسی پر گرفت نہیں کرنی. یہاں عدوان سے مراد زیادتی نہیں ہے, بلکہ زیادتی کا جواب اس کو پکڑ, اس کا مواخذہ. تو کوئی عدوان نہیں ہے مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام, اگر شہر حرام کی بے عزتی کرتے ہیں, وہ بے حرمتی کرتے ہیں, تو شہر حرام میں تمہیں ان کو جواب دینے کی اجازت ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. والحرمات قصاص, اور حرمات کا بھی قصاص ہے, صرف انسانی جانوں کا قصاص نہیں ہے. اگر اس طرح کی تم بے حرمتی کی ان کو اجازت دے دو گے کھلی چھٹی اور جواب نہیں دو گے, تو پھر بے حرمتی بڑھتی رہے گی. بس یہ نہیں کہ جن دنوں میں انہوں نے کیا تھا انہی دنوں میں تم وہ بدلہ لو. جس طرح قاتل کا پتہ نہ ہو تو قتل ہو چکا ہے, اس کا بدلہ بہرحال لینا ہے. تو بیت ال جن دنوں میں انہوں نے فساد کیا, اگر وہ شہر رمض شہر حرام ہے, یعنی حرمت والا مہینہ ہے, یہ حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہے, تو حرمت والے مہینوں ہی میں تمہیں ان سے اپنا بدلہ لینے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس اصول کے تابع کہ فمن تدا فعلیکم فاتدو علیہ بے مثل ما تدا علیکم. اصول یہ ہے کہ جو تم پر جتنی زیادتی کرتا ہے اور جس رنگ کی زیادتی کرتا ہے, تمہیں اسی حد تک اتنی ہی زیادتی کرنے کی اس کے خلاف اجازت ہے. بس اس پہلو سے بھی جو لوگ اپنے عقائد کو دنیا پھیلاتے ہیں, اگر وہ مسلمانوں میں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوں, تو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فیصلہ دشمن پر چھوڑ دیا ہے. وہ جو ذرائع اختیار کرتا ہے, بین ہی وہ ذرائع اختیار کرنے کی اجازت ہے, اور ان میں بھی ضرورت سے زیادہ شدت کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح رسالہ میں یہی ہندوؤں اور دوسری قوموں کو پیغام دیا تھا کہ ہم ہرگز تمہارے بزرگوں کی کسی قسم کی ہتک اور گستاخی کرنے پر عقلاً بھی آمادہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر ہم کریں گے تو پھر تمہیں حق ہوگا کہ تم نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولو. تو اس لیے کوئی مسلمان ذی شعور یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا. تم اگر اپنے بزرگوں یا اپنے فرضی بتوں کی بھی عزت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز آ جاؤ, کیونکہ جب تک تم وہ گستاخی کرو گے قرآن کے اصول کے مطابق ہمیں بھی تم پر جوابی حملہ کرنے کی اجازت ہے اور ویسا ہی حملہ کرنے کی اجازت ہے. تو یہ کتنا گہرا انصاف پر مبنی اصول ہے جس سے ہر قسم کا فتنہ مٹتا ہے, اور مضمون یہ چل رہا ہے کہ فتنوں کو مٹانا ہے, اور فتنوں کے پیٹ سے اس لیے اکبر ہونے کا یہ بھی یاد رکھو. جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم اس پر زیادتی کرو, بے مثل ما اعتدا علیکم, عین اس کے مطابق جیسا تم سے زیادتی کی گئی ہے, اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. یعنی کوئی زبان سے دکھ دیتا ہے تو تلوار سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے, اور کوئی تلوار سے دکھ دیتا ہے تلوار سے بدلہ لو, اس کو بھی گالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے گالیاں نہیں دیں. تو ہتھیار کا فیصلہ دشمن کرتا ہے, اور تم نے تقویٰ کے اصول کے تابع اس سے آگے نہیں بڑھنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے. یعنی تم اگر خدا کی مدد کے خواہاں ہو اور ان اصولوں کے تابع رہتے ہو تو پھر خدا کی زیر مدد تمہیں ضرور ملے گی. لیکن اگر تم نے تقویٰ چھوڑ دیا اور پھر ویسے لڑائیاں کیں، تو ان لڑائیوں میں اللہ کی نصرت تمہیں نہیں ملے گی. کیونکہ یاد رکھنا، اللہ صرف متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی نصرت بھی متقیوں ہی کے نصیب میں آتی ہے. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. انفقو کون سا صیغہ ہے، یاد ہے کسی کو؟ کبھی کبھی اس کا بھی ذکر چل پڑا کرے دوبارہ. کیوں جی، علماء کو چھوڑ کر جو نئے علماء بن رہے ہیں ان میں سے میں پوچھ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے. اور سیرا میں چھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، چھ باتیں بتانی ہیں. اس کا زمانہ کون سا ہے؟ اس میں ماضی حال کے مستقبل. انفقو مطلب کیا ہے؟ کیا نہیں، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ انفقو خرچ کرنا ہے. خرچ کرو تو کرو میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فعل امر ہے، فعل مضارعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعل ہو گیا. دو باتیں بتا دی آپ نے ایک کی بجائے، ایک فعل، دوسرا امر، اور تیسرا جمع، وہ پہلے بتا چکے ہیں. تین باتیں رہ گئی ہیں. ثلاثی مجرد ہے یہ، نفاق، انفق، انفق ينفق، ثلاثی مجرد ہی ہے، ایک باب افعال ہے، مزید فی نہیں ہے. باب میں مزید نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے باب مزید فی، انفاق باب افعال مزید فی میں آئے گا. ہاں ہاں، افتعال جیسے نہیں، اس میں تو آ جاتا ہے، تے داخل ہو جاتی ہے مثلا، یا ایک حرف کی تکرار ہو جاتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ انفاق بھی، ہاں افعال بھی الف زیادہ ہونے کی وجہ سے ثلاثی مزید فی ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، مجھے جو اشتباہ ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اگر ثلاثی ہو، مجرد ہو، تو امر کے لیے جب اس میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے تو ثلاثی مجرد ہی رہتا ہے. سمجھے ہیں؟ طلبا یطلبو، اطلبو جب کہتے ہیں تو پہلے حمزے کی وجہ سے یہ مزید فی نہیں کہلائے گا، لیکن اگر باب بدل جائے تو پھر ٹھیک ہے آپ کی بات، پھر یہ مزید فی ہوگا. مزید فی کا مطلب پتا کیا ہے؟ دوبارہ تھوڑا سا یاد کرا دیتا ہوں. عربی میں اکثر الفاظ تین حرفی ہیں، تین حرفوں سے بنتے ہیں. قتل میں کتنے حرف ہیں؟ کرم اور فعل، ضرب، اکثر حرف جو قرآن کریم میں آپ کو دکھائی دیں گے الفاظ، وہ تین حرفی ہیں. لیکن تین حرفیوں میں کچھ اضافے ہوئے ہیں، وہ اضافے ابواب کی وجہ سے ہیں، یا بعض دفعہ ایک فعل کو جو مضارعہ تھا اس کو امر بنایا ہے تو ایک آدھ لفظ اس میں زائد دکھائی دیتا ہے. تو جب ہم پوچھتے ہیں نا صیغہ، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو یہ بھی پوچھا جاتا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ تین حرفی ہے یا چار حرفی ہے. تین حرفی اور چار حرفی اور پانچ حرفی، یہ الفاظ عربی میں ملتے ہیں. لیکن چار حرفی اور تین حرفی کی پہچان یہ ہے کہ اصل حروف میں تین حرفی، ثلاثی جس کو کہتے ہیں، تین حرف ہوں گے، اور چار حرفی میں چار ہوں گے جو گرتے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ علت کے حروف ہوں، وہ ہر حال میں قائم رہتے ہیں. تو یہ تین حرفی اور چار حرفی اور پانچ حرفی کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے. قتلہ میں قاف تے لام لازمن رہیں گے، یہ گر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر. لیکن وقا میں یہ چونکہ ہے آخر پہ، اس لیے وہ یہ گر جاتی ہے، کیونکہ وہ حرف علت وائے، واؤ الف، یہ حرف علت ہیں. تو تین حرفی وہ الفاظ ہیں جن کے اندر بنیادی طور پر تین حروف کا مادہ پایا جاتا ہے، اور وہ کسی حالت میں بھی گرتے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ عارضی طور پر کوئی حرف علت بیچ میں سے گر جائے. سمجھ گئے؟ اب آگے ہے وہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن عارضی اضافہ جو وقتی معنی پیدا کرنے کی خاطر کیا جاتا ہے، اس عارضی اضافے کا طریق ہے ایک باب سے دوسرے باب میں تبدیل کر دینا۔ تو جتنے ابواب ہیں وہ ثلاثی کو ثلاثی مزید فی بنا دیں گے، مزید فی کا مطلب اس میں اضافہ ہو گیا، زائد کر دیا گیا۔ تو باب افعال یہ جس کی یہ ابھی ترکیب ہوئی ہے، اور باب تفیل ہے وہ کرما یکرم تکریما قتل یقتل تقتیلا، اس طرح جو الفاظ آتے ہیں اس کو باب تفیل کہتے ہیں۔ اس میں اس کا اپنا ایک حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اضافہ ہو گیا، اور باب افتعال میں تے بیچ میں فے کے بعد تے آ جاتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ابھی آپ کے سامنے گزریں گی، آئندہ بھی آئیں گی، تو اس وقت تفصیل سے یہ میں آپ کو نہیں پڑھانا چاہتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ثلاثی مزید فی میں وہ الفاظ ہیں جن کے اصلی حروف تین ہوں اور زائد ہوں تو ابواب کی وجہ سے ہوں، اپنی ذات میں وہ حروف تین ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ تھا جو میں نے پوچھا تھا انفقو، اس کا آپ نے بتا دیا مجھے کہ جمع ہے، فعل ہے، امر ہے اور ثلاثی مزید فی ہے، اور اب جب مزید فی کہا ہے تو باب بھی بتائیں، باب افعال، ٹھیک ہے۔ اور اگلا کیا کہیں گے، واحد جمع تو ہو گیا، متکلم ہے یا خطاب مخاطب ہے؟ مخاطب ہے۔ اور کیا بات آئے گی بتائیں جی، سیرے میں مذکر تو کہہ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں نا مذکر آپ ہیں؟
نہیں جی مذکر نہیں کہا،
اچھا غلطی ہوئی،
جمع کہا،
جمع کہتے ہیں، جمع مذکر، عام طور پہ جمع کے ساتھ ہی مذکر واحد چل جاتا ہے، تو میں اس کو مفہوم میں داخل ہی سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انفقو کا مطلب ہے انفاق کرو، خرچ کرو۔ نفقہ کا مطلب ہے خرچ کیا، نفقہ کا مطلب ہوتا ہے نکلا، کیوں جی نکلا ہوتا ہے نفقہ کا مطلب، انفقہ کا مطلب ہے نکالا تو بھی خرچ بنے گا نا۔ نفاق کر جاتا ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص جو بھی فعل لازم ہو، مثلا زہے کا وہ ہنسا، وہ اپنے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جب تین حرفی لازم ہو، اس کو متعدی کرنا ہو، اس فعل کو کسی اور پر چلانا ہو، تو اس کو باب افعال میں عموماً لے جاتے ہیں، تفعیل سے بھی یہ مطلب نکلتا ہے، مگر پہلا طریقہ ہے باب افعال کا۔ زہکا کا مطلب ہے، اور ازہکا
اس نے ہنسایا،
ہنسایا، ہنسایا یا ہنسایا،
ہنسایا،
ٹھیک ہے۔ عام طور پہ لوگ ہنسا کہہ دیتے ہیں، بعض عام طور پہ تو نہیں مگر بعض دفعہ، تو نون اور سین جب اکٹھے ہوں تو جس طرح عربی میں بعض الفاظ مدغم ہوتے ہیں تو یہ مدغم ہو جاتا ہے سین میں، اور نون کی بجائے نون غنہ بن جاتا ہے، ہنسایا، ہنکایا، کاف کے ساتھ بھی ہنکایا نہیں کہتے، لیکن جب ہے بعد میں آئے تو پھر مدغم نہیں ہوتا، ہن ہنایا، گھوڑا ہن ہنایا، دیکھ۔ تو بعضوں کے ساتھ مدغم ہوتے ہیں، بعضوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ نون اس لحاظ سے بڑا خطرناک لفظ ہے، اس کو اردو میں بھی احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے۔ وانفقوا، اب دیکھیں فے آ رہی ہے، اس میں کوئی ادغام نہیں ہوا، انفقوا خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، سبیل کس کو کہتے ہیں، راستہ، سبیل اللہ دو مطلب خدا کے راستے میں دو، اور سبیل اور بھی کیا چیز ہوتی ہے، ہاں ہاں، یہ اردو میں ایک مستعمل لفظ ہے، سبیل وہ جگہ جہاں پانی رکھا جاتا ہے اور رستے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے اس میں بھی رستے کا معنی پایا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ رستوں پر مفت پانی کا انتظام اس کو سبیل کہتے ہیں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى التهلكة اور نہ ڈالو تلقوا بأيديكم اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں, یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, یہ معنی ہے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اس محاورے کو عربی میں یوں کہیں گے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو, ہلاکت کی طرف نہ جاؤ. وہ آسنو اور احسان کا سلوک کرو, یا دوسرے معنوں میں اچھے طریق اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. احسان کا لفظ بہت وسیع ہے, آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, ہر چیز کو زیادہ خوبصورت بنا دینا وہ احسان ہے. ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ اور حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر مکمل کیا کرو. فین اوسر تم بس اگر تمہیں روک دیا جائے, حسر کر دیا جائے تمہارے سامنے, فمس تیسرا من الحج تو جو کچھ قربانی سے میسر آئے وہیں قربانی کر دیا کرو. حج کی نیت سے جا رہے ہو اور کسی ظالم یا فسادی نے تمہاری راہ کاٹ لی ہے یا آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر قربانی جو بھی تمہارے ساتھ تھی اس کو وہیں کر لیا کرو اور قبول کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ یہ تو تھا بیچ میں جملہ معترضہ, لیکن ہے ولا تحلقوا رؤوسکم, یہ مضمون اب پہلے کا آگے سے چل رہا ہے. ولا تحلقوا منڈاؤ نہیں, اس طرح سے منڈوانے کے لیے تحلقو کا لفظ حلق کا لفظ آتا ہے, کہتے ہیں مونڈ دینا بالکل صاف. اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی قربانگاہ پر پہنچ جائے. جو حج کے طریق ہے جس وقت پورا سفر مکمل کرنے کے بعد ایک موقع پر آ کے قربانی کی جاتی ہے, جہاں وہاں جب تک نہ پہنچو, نارمل طریق یہی ہے کہ اس وقت تک قربانی نہیں کرنی, لیکن اگر تم روک دیے جاتے ہو تو وہ استثنائی بات ہے, اس لیے اس کو پہلے بیان کر کے پھر آگے عام دستور بیان فرما دیا گیا. فمن کان منکم مریضاً او بہ اذن براسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, لیکن اگر تم میں سے فمن کانا پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یعنی بیمار ہو, او بہی عزم میں راسے ہی یا ویسے بیمار تو نہ ہو مگر سر میں کوئی تکلیف ہے. اب اس آیت نے ہمیں مریض کا مفہوم واضح طور پر سمجھا دیا ہے. بعض دفعہ کسی کی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے, کسی تھوڑے عضو میں یا خارش ہوتی ہے, تو یہ روزے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں مریض ہوں. خدا تعالیٰ نے یہاں بات کھول دی ہے, مریض ہونا ایک بیماری کی کیفیت اور حالت کا نام ہے, وہ سارے جسم پر ہوتی ہے اور اندرونی طور پر. اب جس کو خارش ہوتی ہے یا ایکزیما ہوتا ہے اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مریض نہیں کہتا, کیونکہ اس کے باوجود دنیا کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. جب مریض ہو تو دفتر سے چھٹی بھی لے لیتا ہے, اسکول سے بچے رہ جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جو کسی عضو کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ بعض دفعہ تمہاری شخصیت کو مریض کی شخصیت میں تبدیل نہیں کرتی, اور ان کے ساتھ تم روزمرہ کام کرتے ہو تو اگر تو مریض ہو تو تب بھی اجازت ہے کہ بال نہ منڈواؤ. اگر سر کو کوئی تکلیف ہے کہ وہاں اس طرح نہیں لگ سکتا تو مریض نہ ہونے کے باوجود تمہیں اجازت ہے کہ بال نہ منڈواؤ. فدیہ تم پس ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر فدیہ دینا ہے من سیام روزوں کے ذریعے. کچھ روزے رکھ کر اپنی اس محرومی کا فدیہ دے دو یا صدقتن یا کسی غریب کو کچھ عنایت کر دو اور اس طرح تمہارا فدیہ ہو جائے گا. اور نسک یا قربانی کر دو کوئی اور, یعنی عام قربانی کے علاوہ ایک زائد قربانی پیش کر دو. فاذا امنتم پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحدی پس جو کوئی بھی حج کے ساتھ عمرے کا تمتع کرنا چاہے, یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے, معنی ہے فائدہ اٹھانا, تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. بس اگر کوئی ثواب کی خاطر یہ فائدہ اٹھانا چاہے کہ عمرے کے ساتھ حج کو ملا دے, اس کو حج تمتع کہتے ہیں, یعنی عمرہ اور حج مل جاتے ہیں, تو فرمایا اگر تم ایسا کرنا چاہو فمس تیسرا من الحدیے تو پھر جو بھی قربانی میسر ہو ایسی صورت میں آسانی کے ساتھ وہ کر دیا کرو. یہاں یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی یعنی بظاہر ایک تعجب کی بات ہے اس میں کہ اگر عام حج ہے تو پھر تو قربانی لگتا ہے کہ ساتھ ہی ہے اور آسانی سے تم کر رہے ہو, اور اگر بڑا حج ہے جو بہت زبردست ہے, عمرہ بھی شامل ہو گیا, اس کو تمتع کہا جا رہا ہے, تو اس میں پھر حج وہ قربانی جو آسانی سے میسر ہو وہ کرو. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ حد تمتع کے لیے اور بھی زیادہ اہتمام سے قربانی پیش کرنی ضروری ہے, اور یہاں اس کو نسبتاً ہلکے طور پر ایک رخصت کے انداز کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے. تو قمر صاحب بتائیں, بات یہ ہے کہ حج تمتع میں بعض دفعہ اتنا لمبا عرصہ وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا ہر مسافر کے لیے کہ اپنی قربانیاں اتنی دیر وہاں ساتھ لیے پھیرے اور ان کی حفاظت کا انتظام کرے. عارضی طور پر چند دن جو ہیں ان میں تو یہ ممکن ہے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کی نیت سے گئے تھے اور صلح حدیبیہ جو میدان حدیبیہ پر روکے گئے, تو اس وقت آپ کی قربانیاں ساتھ تھیں, لیکن ہو سکتا تھا دو مہینے وہاں ٹھہرنا پڑتا. ایسی صورت میں وہ ساری قربانیاں سنبھالی بھی نہیں جا سکتی تھیں, اور خصوصاً دشمن ٹیریٹری میں اگر ہوں تو کوئی بعید نہیں تھا کہ بہت سی قربانیاں بیچ میں سے ضائع ہو جاتی ہیں. تو عام حالات سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں زمانہ لمبا ہونے کی وجہ سے. ایسی صورت میں فرمایا پھر جو میسر آسانی سے میسر آ جائے وہ ضرور کر دو. ضروری نہیں کہ جس طرح کی قربانیاں عام حالات نارمل حالات میں تم کر سکتے ہو وہ کرو. عمرے والا حج جو حج کے ساتھ عمرہ مل جاتا ہے اس میں بعض دفعہ قربانی کے حصول میں دقت ہو سکتی ہے, تو پھر کوشش کرو کہ سہولت سے جو قربانی میسر آئے وہ کرو. ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر,
اور وہ اس میں زیادہ بزی ہو جاتا ہے عمرے کی وجہ سے, کیونکہ جب تک وہ حج نہ کرے وہ حرام کھول.
بالکل ٹھیک ہے, تمتع کہتے ہیں اس کو, ہیں جب مل جائیں دونوں پھر.
اس لیے قربانی وغیرہ کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے.
وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں, وہی عرض کر رہا ہوں میں کہ عمرے وہ عمرہ جس کے ساتھ حج میں آیا جائے, بعض دفعہ اتنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں وہ عمرے کہ اس لمبے عرصے تک قربانی کی دیکھ بھال کرنا ایک تکلیف مالا یوتاق ہو سکتی ہے, اور حج کے چند دن کی نیت سے انسان جائے تو یہ مشکل کام نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم تمہیں سہولت دیتے ہیں, قربانی کرو, مگر جیسی بھی میسر آ جائے, اتنے بڑے اہتمام نہیں ہو سکتا وہاں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. بس اگر کوئی نہ پائے قربانی کو, ہو سکتا ہے نہ پائے, تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا. اس کا یہ پھر حکم ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, پھر وہ تین دن کے روزے رکھے گا فی الحج, حج کے دوران. وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ, یعنی تم رکھو گے. پہلے من میں غائبانہ ذکر تھا, اب خطاب ہو گیا ہے تم کہہ کے. فَمَنْ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ. اس ترکیب کو اچھی طرح سمجھ لیں. پہلے غائبانہ ہے ذکر, کہ پھر جو کوئی بھی قربانی کرنے سے محروم ہو چکا ہو, اس کے لیے حج کے دوران ہی تین روزے رکھنا فرض ہے. اور جب تم لوٹ جاؤ, اب مخاطب ہو گئے وہ سارے, جب تم گھروں کو لوٹ آؤ تو پھر سات رکھنے روزے اور بھی رکھنے ہیں. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ, یہ دس مکمل ہو گئے, یاد کروا دیے گئے ہیں. یہ دس کے دس یاد رکھنا, پورے دس کرنے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اپنے گھروں میں واپس لوٹ آؤ, حالت حج سے نکل آؤ, حالت احرام سے نکل آؤ. بس وہ لوگ جو وہیں کہیں رہتے ہیں, وہ جب احرام سے نکلیں تو رجعتم سے مراد وہیں قریب ہی لوٹنا ہے. اگر کوئی دوسرے وطنوں سے آیا ہوا ہے تو اس کے لیے اپنے گھروں کو واپس جانا مراد ہے. سفر میں تو ایسے رکھ ہی نہیں سکتا وہ, ظاہر بات ہے کہ واپس لوٹے گا تو نہیں نہیں نہیں, اور اب مشکل میں ڈالیں گے دنیا کو. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ حکم, اچھا یہ وضاحت آ گئی ہے, یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے, اس کے دائرے میں نہیں رہتے. سمجھ گئے؟ وہاں کا سوال ہی نہیں رہا. فرمایا یہ ہم حکم ان کے لیے دے رہے ہیں جو مسافر باہر سے آئے ہوئے ہیں, جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے, جن کو اہل و عیال وہاں نہیں ہیں, ان کا رجع ہو ہی نہیں سکتا وہاں. وہ جب واپس جائیں گے, سات کہاں سے معاف ہوئے؟ سات کا تو حکم مل رہا ہے, تین کا حکم ہے کہ سفر سمجھ کے یہ تین بھی بعد میں نہیں رکھنے. یہ تین تو اسی وقت استغفار کی خاطر تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ تم سے کوئی کمی رہ گئی ہے, اسی وقت رکھ لینے ہیں. واپس جا کے گھر میں پھر بھی, اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے گھر وہاں نہیں ہیں, اس لیے اپنے اپنے گھروں میں جب لوٹو گے تو پھر یہ کام کرنا. سمجھ گئے؟ آگے کیا ہے؟ ہاں, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو, کہ اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت بھی ہے. اس معاملے میں اتنا ڈھیلا نہ سمجھنا کہ اب تک غفور الرحیم کی باتیں ہو رہی تھیں, تو یہ سمجھو کہ سزا دیتا ہی نہیں, جب وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر بڑی سختی سے پکڑتا ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے معلوم مہینے, معروف مہینے ہیں, معلومات جو پتہ ہے سب کو, جن کا علم ہے. فمن فرض فیہن الحج, بس جو کوئی بھی ان میں حج کرے گا, فمن فرض فیہن الحج, جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا, فلا رفث ولا فسوخ, تو اس کے لیے نفسانی باتیں کرنا یا شہوانی باتیں کرنا اور کسی قسم کی حکم عدولی اور نافرمانی ناجائز ہے. ولا جدال, اور اسی طرح جدال بھی حج کے دوران نہیں ہے. اب یہ جو حکم ہے یہ قابل غور ہے, کیا اس کا برعکس جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ حج کے دوران تو اجازت نہیں ہے لیکن حج کے بعد یہ باتیں کیا کرو، یہ مراد نہیں ہے. جہاں نیکیوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے وہاں تاکید کی خاطر کہ یاد رکھنا یہاں تو خاص طور پر پرہیز لازم ہے، یہ نہیں کہ واپس جا کے تم ساری باتیں شروع کر دو کیونکہ حج ختم ہو گیا. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں، بےمانیاں کرتے، رشوتیں لیتے یا تجارت سودے، ظالمانہ سودے کرتے، جھوٹ کی منڈی لگائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں حج ختم، اب واپس جا کے پھر شروع. تو یہ مراد نہیں ہے اس آیت کا، یہ خوب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج سے ان چیزوں کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. اگر حج کے درمیان کرو گے تو مراد ہے حج بھی باطل ہو جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ حج ان چیزوں کو معاف کرا دے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حج میں گناہ بخشے جاتے ہیں تو یہ کام بھی ساتھ ہی ساتھ بخشے بھی جائیں گے، تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. حج مارا جائے گا، گناہ نہیں بخشے جائیں گے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی تم اچھی بات کرو، بھلی بات کرتے ہو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اسے جان لے گا یا جانتا ہے. جان لے گا یعنی جب تم کرو گے خدا اسے جان لے گا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور سفر پر جاؤ تو زاد راہ لے کر نکلا کرو. ہر مسافر اپنے لیے کچھ خورد و نوش کا سامان، کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر سفر پر نکلتا ہے. تو فرمایا یہ ایک اصول ہے، یاد رکھنا حج کے موقع پر جو سفر کا زاد ہے وہ تقویٰ ہے. بس تقویٰ کے بغیر اگر نکلو گے حج کے لیے تو بھوکے مر جاؤ گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے حسب حالات رسمیں اختیار کرنی چاہیے. حج کے لیے نکل رہے ہو تو یہ ساری چیزیں چھوڑ آؤ پیچھے، فسوق یعنی جو بھی دال وغیرہ ہے، اور حج میں جا کر تقویٰ سیکھو. جب سیکھ لو گے تو واپس جا کر ان چیزوں کی طرف نہیں لوٹو گے. پھر تم کس طرف لوٹو گے؟ سات روزوں کی طرف، مطلب اور نیکیوں کی طرف. تو بدیوں کی طرف نہیں لوٹنا، نیکیوں کی طرف لوٹنا ہے. وَتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور میرا ڈر، میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل والو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تمہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے فضل چاہو. اب یہ وہی بات جو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تم پہ گناہ نہیں ہے، بشک فضل چاہو. اس لیے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ گناہ ہوگا. مراد ہے گناہ تو نہیں، کیوں نہیں چاہتے تم؟ تمہیں کیوں گناہ ہو جائے گا، تم اپنے رب سے فضل کیوں نہیں چاہتے؟ یعنی دنیا میں لوٹ کر باطل ذریعوں سے جو تم دولت ڈھونڈ رہے ہو تو کیا تمہیں گناہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ سے فضل نہیں چاہ رہے؟ یہ مراد ہے. تو کہیں گے گناہ تو نہیں ہوتا تمہیں، چاہو اپنے رب سے فضل، یعنی اچھی بات ہے، اس میں جھجکنے کا کیوں، کون سا موقع ہے؟ مطلب دوسرے ذریعے سے نہ چاہو، رب سے چاہو، یہ مفہوم ہے اس کا اصل میں. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہیں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تم کیوں خدا سے فضل نہیں چاہتے، اپنے رب سے فضل چاہو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوٹو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوٹو یا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس. وہ ذکر کرتے ہوئے تو لوٹتے ہی ہیں. یہاں اگلی آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اور مضمون ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر خصوصیت سے ذکر بلند کرو. یہاں لوٹنے کا مفہوم بیچ میں داخل تو ہے حج میں، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ جب لوٹو تو ایک خاص جگہ ہے مشعر الحرام، وہاں ٹھہرتے ہیں لوگ، اور بڑی حجی اور بڑی بلند آواز سے اور کثرت کے ساتھ ایک خاص دلی جوش کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں. تو وہاں پہنچ کر اللہ کا نام بس بڑے خاص زور اور انہماک کے ساتھ بلند کرو. وذکرو ہو کما ہداکم, اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, جبکہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. من الضالین, گمراہوں میں سے تھے. وَذْكُرُوا ہو کما ہداکم کے دو معنی ہیں, دونوں ہی یہاں چسپاں ہو رہے ہیں. ایک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کا فرمایا ہے, اور تم لوگ وہاں سب کو معلوم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ دستور چلے آ رہے ہیں, تو یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جہاں لوگ رکتے ہیں وہاں رک جایا کرو, جہاں لوگ چلتے ہیں. یہ ایک معروف دستور ہے جو صدیوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہو چکا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے بے دھڑک ہو کر اس سنت پر عمل کرو. اور یہ عجیب بات ہے کہ باقی سب عبادتوں میں اور احکامات میں فرقوں میں تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں, اور کوئی فرقہ ایک رنگ اختیار کرتا ہے کوئی دوسرا, لیکن قرآن کریم نے حج کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ حجی سارے ایک ہی طرح کا حج کرتے ہیں, اور سب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو حج ہو رہا ہے وہ جائز ہے. یہی حج تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو کما ہداکم سے مراد جیسا کہ خدا نے طریق مقرر فرما دیا اور سنت جاری کر دی, اس طرح کرو. اور کما ہداکم سے مراد اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تھی, اس کی یاد میں تم پر ذکر فرض ہے. اللہ نے تم پر احسان فرمایا, جس طرح وہ تم سے احسان کا سلوک فرما رہا ہے تمہیں ہدایت دے کر, یا اس نے تم پر احسان فرمایا تمہیں ہدایت دے کر, اسی طرح اس احسان کے بدلہ تو خدا کو نہیں مل سکتا, مگر اس احسان کا شکر ادا کرنے کی خاطر اللہ کا ذکر کرو. یہ جو مضمون ہے یہ اگلی آیت کے ساتھ مطابقت کھا رہا ہے. یہ یعنی اگلی آیت میں اسی مضمون کھولا گیا ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, یاد رکھو اللہ کی ہدایت سے پہلے تم بالکل گمراہ تھے. بس خدا کی ہدایت کے تصور تمہیں ذکر پر آمادہ کرے, اور یہ بات تمہیں ذکر پر آمادہ کرے کہ تم جاہل مطلق لوگ تھے, اللہ کی ہدایت نہ آتی تو تم اسی طرح جانوروں کی طرح رہتے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اب وہی مضمون جو میں کہہ رہا تھا اب واضح طور پر بیان ہو گیا کہ وہ جو خدا کی ہدایت ہے حج ذکر کرنے کے طریق کے متعلق, اس میں کسی شبے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس سنت کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرو, یہ مسلسل اسی طرح چلا آ رہا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جہاں سے لوگ پہنچ کر لوٹ آتے ہیں تم بھی ساتھ لوٹ آیا کرو. واستغفر اللہ, اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرو, بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تم حج کے مناسک پورے کر لو, اپنے مناسک پورے کر لو, یعنی عبادت کے جو طریق مقرر ہیں جس طرح خدا نے سکھایا ہوا ہے, جب وہ تم ان طریقوں کے مطابق عبادت مکمل کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو پھر اللہ کا ذکر کرو. کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا, جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو, او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ ذکر. یہاں آبا کے ذکر کا کیا حوالہ ہے, کیوں ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کفار تو آبا کا ذکر اور طرح کرتے ہیں. کئی لوگ بڑی بڑی بہت بڑے مارتے ہیں, تو یہاں نہیں, یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. معاشر الحرام میں پہنچ کر وہ بھی بہت ذکر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے آبا, اپنے آبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا میں حضرت ابراہیم کو شمار کیا ہے ہمیشہ. اور یہ ایک حدیث میں جو ایک زوجہ مطالعہ مبارکہ کے دوسرے سے اختلاف ہوا تھا, تم یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا باپ ابراہیم, تو بد مخاطبی نہیں ہے, مخاطبی مسلمان ہیں. تو یہاں یہ مراد نہیں جس طرح عام لوگ پر کہ عرب جس طرح اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے تھے اس طرح ذکر کرو, کیونکہ اس میں تو وہ بہت ہی گندی باتیں داخل کر لیتے تھے, شہوانی باتیں داخل کر لیتے تھے. آبا کے ذکر سے پہلے بعض لغویات کا داخل کرنا قصیدوں میں ان کا دستور تھا, اس لیے اس کو غلط طرف نہیں لے جانا چاہیے. مسلمان مومن حج کرنے والے مخاطب ہیں کہ ہم آبا کا ذکر کرتے ہیں اچھی باتوں کے حوالے سے. بعض لوگ آبا کا ذکر کرتے ہیں ان کی بدیوں, ان کے ظلم و ستم, ان کی صفاکیوں کے حوالے سے. تو فرمایا تم اپنے آبا کا ذکر جس طرح کرتے ہو, یعنی اپنے بزرگوں کا, ان کی نیکیوں کا, ان کے احسانات کا, ویسا ہی اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. حضرت ابراہیم کی طرف اگر حوالہ ہو اور حضرت اسماعیل وغیرہ کی طرف, تو اس سے بڑھ کر کا مضمون پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھے گا, کیونکہ ان سے بڑھ کر ذکر کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تم اپنے آبا کی طرح ذکر الہی کرو جس طرح وہ ذکر الہی کرتے تھے, اور تم ان کی باتیں کرتے ہو, ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہو. اور اشد و ذکرہ, ذکر الہی میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہ سمجھو کہ جو باپ دادا نے سنا ڈالی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تمہارے اندر وہ وجود موجود ہے جس نے ذکر الہی کی سنت میں اور آگے بڑھ کر پاک نمونے تمہیں دکھا دیے ہیں. تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے, یہ مضمون اس نصیحت میں داخل ہو جاتا ہے. اور وقت ختم ہو گیا شاید, ہو گیا؟ اچھا, باقی پھر انشاءاللہ آیت پوری ہوگی کہ لمبی ہے. یہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا, یہیں سے کل آئندہ شروع کریں گے پھر. ٹھیک ہے.